الله من شر الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم من تطهير
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد وقال الإمام الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من المغفور بشر ولا بدر ولا مفسد ولا قادم بل خرجت بدر الإصلاح مما لجدي أريد وأنا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأسير باسمي وتشركي صلى الله
عليه وسلم اللهم صل على محمد.
جیسا کہ آپ حضرات مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلے مجالس کی چھٹی مجلس ہے اور ہم ایک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اور یہ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی حرکت کا اصل مقصد کیا تھا. امام حسین علیہ السلام نے جو یہ اقدام کیا, کربلا جانے کا جو فیصلہ کیا, مدینہ چھوڑنے کا جو ارادہ کیا, اور اپنے ساتھ بہنوں کو, اپنے ساتھ بچوں کو, اپنے ساتھ بوڑھوں کو سب ساتھ لے کے کاروان چلنے کا مقصد کیا تھا. امام حسین کے پاس اپنا ایک ہدف, اپنا ایک مقصد تھا.
درمیان میں آ گیا تھا اس لیے امام حسین کی عظمت میں اضافہ ہو گیا, نہیں,
یزید چاہے آتا یا نہ آتا، امام حسین علیہ السلام اپنا نام کرتے تبلیغ کی ذمہ داری امام حسین کے سپرد کی گئی تھی۔ رسول اللہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اے میرے فرزند، یہ ذمہ داری تمہارے سپرد ہے، میری امت تمہارے حوالے ہیں۔ تو امت کی حفاظت یہ امام حسین کی ذمہ داری تھی۔ امام حسین امام وقت، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے مامور تھے، اللہ نے انہیں منصب امامت دیا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مامور کیا تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مامور کیا تھا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مدینے میں اتنے بزرگان ملت ہیں، لیکن امام حسین کیوں اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں یہ ذمہ داری دی تھی، رسول اللہ نے انہیں یہ ذمہ داری دی تھی، لہذا ان کو اس ذمہ داری کو نبھانا تھا۔ وہ نبھانے کے لیے امام حسین چلے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ زندہ رکھنے کے لیے اسی لیے کہا گیا ہے، ورنہ شہدائے بدر پر بھی گریہ کیا گیا، شہدائے احد پر بھی گریہ کیا گیا۔ گریہ کا جواز تو اسلام میں ہے۔ جناب حمزہ جب شہید ہوئے تھے تو خواتین نے گریہ کیا تھا، ایک کمرہ خالی کر کے جو ہے گریہ کیا، رسول اللہ نے بھی اظہار افسوس کیا۔ لیکن یہ زندہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ جو مجلسوں کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ہر سال آزادانی کا جو سلسلہ ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو زندہ رکھا، اس کربلا کے مشن۔ انہوں نے کہا جو کوئی بھی منا کی طرف جاتا، حج کے لیے جاتا، وہ الگ سے چند نذرانے ان کو دیتے اور کہتے کہ میرے جد مظلوم کا ذکر منا میں کرنا۔ جب لوگ پوری دنیا سے وہاں آتے، یہی وجہ ہے کہ عزاداری کا سلسلہ سارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف شیعہ لوگ عزاداری مناتے ہیں، 10 دن کی جو عزاداری ہے وہ پوری دنیا میں منائی جاتی ہے، اور اہل سنت چاہے حیدرآباد کے ہو، ممبئی کے ہو، ہندوستان کے ہو، پاکستان کے ہو، جو ہے مصر کے ہو، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیے اہل سنت کے ہاں، وہاں شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے اخبارات میں شیعوں کی مجالس سے زیادہ اہل سنت کے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ یہ تو بات ذاکرین نے شیعوں کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ صرف امام حسین شیعوں کے ہیں، اور شیعہ ہی امام حسین کا غم مناتے ہیں اور دوسری قومیں امام حسین کا غم نہیں مناتی ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ تمام کے تمام مسلمان امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ اسی لیے اب جو بنی امیہ کی فکر زندہ ہو رہی ہے وہابیت کی شکل میں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ امام حسین کی عزاداری جو اہل سنت میں رائج ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ شیعوں کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ امام حسین شیعوں کے ہیں، عزاداری شیعوں کی ہے، پھر ہمارے کون ہیں؟ تو ہمارے ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کون ہیں؟ بنی امیہ۔ ہمارے کون ہیں؟ جو ہے وہ طلحہ، زبیر، یہ لوگ ہمارے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ تو کہا کہ یہ جو ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جیسے جو ہے عام بچے، جیسے جناب لوگ کی اولاد تھی۔ کیا ابوں کے بیٹے کو مانتے ہیں؟ یہ بھی رسول اللہ کی اولاد ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس قابل بھی ہو۔ اصحاب ہو سکتا ہے کہ اولاد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں، یہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر فٹ نہیں ہو رہی ہے بات۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غیر اولاد سے زیادہ آگے بڑھ جائیں، یہ نوح کے زمانے میں ہوا تھا، یہ ہو سکتا ہے دوسرے انبیاء کے زمانے میں ہوا ہو، لیکن ہمارے نبی کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کو جو اللہ نے اولاد دی ہے، یہ کسی بھی نبی کو اتنا اعزاز نہیں بخشائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کی جو اولاد ہے وہ دعائے ابراہیمیہ کا نتیجہ ہے، وہ من ذریتی۔ جب اعلان ہوا انی جاعلک للناس اماما، इन्हीं चाहिरों का लिदना से मामा के ए इब्राहिम हम आपको सारी दुनिया इंसानियत का इमाम बना रहे हैं तो जनाबे इब्राहिम ने कहा मिन ज़ुर्रियती मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा यानी इमामत मेरी ज़ुर्रियत में होना चाहिए तो अल्लाह ने कहा बिल्कुल अल्लाह ने वादा कर दिया अब ये वादा खुदा कहाँ है अगर अगर इमामत अगर आज जिंदा नहीं है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो दुआए इब्राहिमी जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया उसकी दलील कहाँ है वो कहाँ है ज़ुर्रियत ज़ुर्रियत होना चाहिए ना वो मिन ज़ुर्रियती तो कहा ठीक है ला यनालु अहद ज़ालिमीन ठीक है मगर ज़ालिमों को क्या होता नहीं पहुंचेगा लेकिन जो ज़ालिम नहीं है उन तक पहुंचेगा तो अब ये जो सिलसिला है ये दर हकीकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है तो सवाल यही है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मिशन है ये मिशन जो है एक हादसा नहीं है ये तारीख का बल्कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है ये उसी जिम्मेदारी की एक कड़ी है उसी पैगाम का एक हिस्सा है जिस पैगाम के ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मामूर हुए थे जिस पैगाम के ऊपर जो है अंबिया मामूर हुए थे वही पैगाम इलाहिया है जिसके ये जिम्मेदार है तो ये कहना कि जो है ये रसूलुल्लाह की औलाद की कोई अहमियत नहीं है ये औलाद वो औलाद नहीं है जो सिर्फ औलाद और ठीक है औलाद की कोई अहमियत लेकिन ये हामिल पैगाम है अगर ये औलाद न भी होते तो काबिल अजमत होते हम ये कह रहे हैं कि अगर ये औलाद न भी होती इनकी जाती अजमत इतनी ज्यादा है कि इनके जैसा कोई फर्द उम्मत में बताइए उम्मत में हसन मुश्तबा जैसी शख्सियत को बताइए हुजूर ने अगर ये कहा है कि अल हसन व हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत जिसको तमाम मुसलमानों ने नकल किया है इस हदीस को तो क्या औलाद होने की वजह से सैयद शबाब अहल जन्नत बनाया है और भी होंगे दामाद और भी होंगे बेटे इससे कोई गरज नहीं है गरज ये है कि जो हदीस रसूलुल्लाह ने इनके लिए कहा है वही हदीस किसी और बेटे के लिए बता देते जो इस दामाद के लिए वो और दामाद के लिए बता देते आप कह रहे हैं कि अगर दामाद होने की वजह से फजीलत है तो और भी दामाद है हम कहते हैं कि किसी और दामाद के लिए अला मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा जो कहा है वो किसी और के लिए ये रिवायत बता दीजिए हम उनको मान लेंगे देखिए ये बात जो है हो सकता है कि बास आम लोग ये बात कहते होंगे हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो रसूलुल्लाह की औलाद नहीं हकीकत यह है कि अहले बैत को खुद अहले बैत की वजह से मानते हैं ये किरदार इस कदर अजीम है कि अगर ये रसूल की औलाद न भी होते सिर्फ अस्हाब होते ये और हकीकत यह है कि ये अस्हाब भी है और अहले बैत भी है अगर आप कहते हैं कि अस्हाब थे तो ये अस्हाब भी है और सारे मुसलमान कहते हैं ये बात कि इमाम हसन भी सहाबी रसूल है क्योंकि सोहबत रसूल को दम किया इमाम हुसैन भी सहाबी रसूल है अमीरुल मोमिनीन भी सहाबी रसूल है अगर सहाबी रसूल होना फजीलत है तो अली भी साहिब फजीलत है हसन भी साहिब फजीलत है हुसैन भी साहिब फजीलत है अगर आप कह रहे हैं अहले बैत होना फजीलत नहीं है अस्हाब होना फजीलत है तो ये अस्हाब भी है इत्तेफाक से अस्हाब भी है अब क्या फजीलत चाहिए ये अहले बैत में भी दाखिल है अस्हाब में भी दाखिल है अगर आप कहते हैं कि अस्हाब पर लानत भेजना गुनाह है तो जो अली पर लानत भेजे नौजुबिल्लाह वो भी गुनाहगार है अगर आप कहते हैं कि अस्हाब की तौहीन करने वाला काफिर होता है तो फिर वो तमाम लोग काफिर हो जाएंगे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन पर लानत किया था अगर अस्हाब को बुरा कहना गलत है तो फिर हाकिम शाम पहले पकड़ा जाएगा जिसने 70,000 मेंबरों से अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन पे इतना इल्जाम लगाया गया था कि जब शाम में अमीरुल मोमिनीन की शहादत की खबर मिली कि मस्जिद में अली को शहीद कर दिया गया तो शाम वालों ने कहा क्या अली भी नमाज पढ़ते थे क्या अली भी नमाज पढ़ते تو اگر صحابی کو برا کہنا جرم ہے تو سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ صحابہ کو اگر لان تان کرنا جرم ہے تو پہلے بڑے مجرم کون ہیں؟ تو جو بڑے بڑے مجرم ہیں نا ان کو لوگ ماننے لگے. یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ مسلمان آپس میں متحد نہیں, شیعہ سنی آپس میں متحد نہیں. سب سے بڑا کام جو دشمن نے کیا ہے نا, وہ شیعہ سنی کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوا, شیعہ سنی کے جو دشمن ہیں وہ ابھرنے لگے. انہوں نے جو ہے شیعہ سنی کو مٹانے کے لیے مشن چلایا. یہ بہت پرانا مشن ہے, یعنی 1400 برس کے پرانے دشمن ہیں اسلام کے. یعنی یہ بنی امیہ کب سے اسلام کے دشمن ہیں؟ جب سے نبی کریم نے مکے میں اعلان کیا تھا لا الہ الا اللہ, سب سے زیادہ جنگ رسول اللہ نے کس سے لڑی؟ ابو سفیان سے. آج ابو سفیان اچھا ہو گیا مسلمانوں کے لیے؟ ابو سفیان نے رسول اللہ سے جنگ کی, ابو سفیان کے بیٹے نے علی مرتضیٰ سے جنگ کی, اور جو ہے ابو سفیان کے پوترے نے رسول اللہ کی نواسے سے جنگ لڑی. سلسلہ ہے نا. تو سب سے بڑے غدار کون ہیں اسلام کے؟ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک ان کے چہرے کو نہیں دکھایا جا رہا ہے. حتیٰ شیعہ لوگ جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ تبرع کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ شیعہ تبرع بازی چھوڑ کے زمانہ ہو گیا. شیعہ تبرع بازی کرتے ہی نہیں. شیعہ تبرع بازی نہ کرنے کی وجہ سے کچھ مشکلیں پیدا ہوئی ہیں. آپ کہیں گے یہ کیا مطلب, شیعہ تبرع بازی کیوں نہیں کرتے؟ سنی تبرع بازی کرتے ہیں, شیعہ نہیں کرتے. یہ ایک نئی بات ہے آپ کے نزدیک. سنی تبرعی ہوتا ہے, شیعہ تبرعی نہیں ہوتا ہے. دلیل یہ ہے کہ اصل تبرع کسے کہتے ہیں, یعنی دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنا, دشمنان اہل بیت سے دوری اختیار کرنا. تو اصلی دشمن کون ہیں اہل بیت کے؟ پکے دشمن جنہوں نے تلواریں اٹھائی ہیں, جنہوں نے تیر برسائے ہیں, سب سے زیادہ جنہوں نے گلے کاٹ دیے ہیں اہل بیت کے, وہ کون ہیں؟ وہ بنی امیہ ہے, وہ یزید ہے, وہ شمر ہے, وہ ابن زیاد ہے, وہ آلہ مروان ہے, وہ آلہ زیاد ہے نا, یہ ہے نا سب. تو شیعہ اپنی مجلس میں کہاں آلہ زیاد پہ لعنت بھیجتا ہے؟ یزید پر کتنے لوگ ہیں جو مجلس کے بعد بر یزید لعنت, بر شمر لعنت, بر ابن زیاد لعنت کہاں بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے. یعنی جو اصل دشمن ہے ان پر شیعوں نے تبرع کرنا چھوڑ دیا, جبکہ اہل سنت آج بھی یزید کو تبرع کرتے ہیں. صحیح ہے نا تجربہ؟ آج بھی اہل سنت یزید کو تبرع کرتے ہیں, شمر پہ تبرع کرتے ہیں, ابن زیاد پہ تبرع کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب ان سے یہ تبرع بازی چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یزید کو جب یزید کے بارے میں جب ایک جملہ ذاکر نائک نے کہا تھا تو کس نے مخالفت کی؟ ذاکر نائک کی. اہل سنت نے کی بھائی, وہ خود مجھے ساتھ میں لے کے گئے اس لیے کہ میں تشدد گواہ ہوں. کوئی شیعہ اور عالم جو ہے وہ کمشنر آفس کو نہیں گیا, شیعوں نے کوئی بوال نہیں بچایا. سب سے زیادہ اگر کسی نے بوال بچایا تو حیدرآباد کے اہل سنت کی میجارٹی نے, اور اس کے بعد خانقاہوں میں کئی جلسے ہوئے جس میں میں خود شریک تھا, لیکن شیعوں نے کوئی بھی جلسہ اتنے بڑے پیمانے میں نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد کا سنی زندہ ہے اور وہ بنی امیہ کے خلاف ہے. اگرچہ کہ اتنے صوفی حیدرآباد میں رہتے ہیں, انہوں نے یہاں تک کہ نہ صرف وہ یزید کو نہیں مانتے, اب نئی نسل اہل سنت کی واقف نہیں ہے. نئی نسل اہل سنت کی واقف نہیں ہے کہ اصل میں اہل سنت اندر اپنی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں نہ صرف یزید کو بلکہ یزید کے باپ کو, یزید کے دادا کو, سب کو برا کہتے ہیں, لیکن نئی نسل جو ہے وہ یزید کے دادا کے بارے میں سننا نہیں گوارا کرتی, یزید کے باپ کے بارے میں بھی سننا گوارا نہیں کرتی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ جبکہ پرانی نسل کرتی تھی. آج بھی جو پرانی نسل کے لوگ ہیں وہ بھی بند کمروں میں کرتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب شیعوں نے صحیح دشمنان اہل بیت کو چھوڑ دیا اور اہل سنت بھی آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں, تو پھر یہ بنی امیہ کی فکر جو اصل دشمنان اسلام ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں میں گروپ پیدا کیا جا رہا ہے, چاہے وہ وہابیت کے نام سے ہو, چاہے وہ داعش کے نام سے ہو, چاہے وہ طالبان کے نام سے ہو, چاہے وہ القاعدہ کے نام سے ہو, چاہے جو ہے وہ کسی بھی نام سے ہو. تو یہ کون ہے؟ یہ القاعدہ کہاں سے آئے, یہ طالبان کہاں سے آئے, یہ داعش کہاں سے آئے, یہ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اسلام کے؟ یہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے, کون؟ یہ کوئی اور گروپ ہے. یہ خود ہی گروپ ہے جو بنی امیہ کو پروموٹ کر رہا ہے, بنی امیہ کو آگے بڑھا رہا ہے, بنی امیہ کو زندہ کر رہا ہے. اب آپ جا کے دیکھیے سعودی عرب میں ایک ایک بڑی بڑی مسجد بنائی ہے. یہ مسجد کون, کس کی مسجد ہے؟ سعد بن ابی وقاص کی. یہ مسجد کس کی ہے؟ معلوم ہوا ابن زیاد کے نام. یہ مسجد کس کی ہے؟ یزید کے نام. یہ سڑک کا نام کیا ہے؟ شارع الیزید. جبکہ یزید کو مسلمان نہیں مانتا ہے, لیکن انہوں نے شارع الیزید بنا دی. پھر یہ کون سے مسلمان ہیں؟ مسلمان چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, یزید کو نہیں مانتا. لیکن یہ کون سا ملک ہے, یہ کون سے مسلمان ہیں جو یزید کے نام کی سڑک رکھتے ہیں؟ یہ کون سے مسلمانوں کا ملک ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے بنی امیہ کو زندہ کرنا شروع کیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہو رہا ہے. شیعوں کی دشمنی میں بنی امیہ کو زندہ کیا جا رہا ہے. اور بنی امیہ کون تھے؟ وہ شیعوں کے بھی دشمن تھے, سنیوں کے بھی دشمن تھے. یزید کون تھا؟ وہ سنیوں کا بھی دشمن تھا, شیعوں کا بھی دشمن تھا. وہ خلیفہ کے بیٹوں کو قتل کرنا چاہ رہا تھا. نہیں سنتے آپ کا, یہ باتیں نہیں بیان کی جا رہی ہیں مجلسوں میں. اس سے آپ کو جو ہے آج کے یزیدیوں کا پتہ چلے گا. اگر کل کے یزید کے بارے میں اگر آپ کو صحیح اطلاع ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یزید کا مذہب کیا تھا. تو آج جو یزیدی پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں ان کا مذہب کیا ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ شیعوں کے بھی دشمن ہیں, سنیوں کے بھی دشمن ہیں. یہ عبداللہ ابن عمر کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے, یہ عبداللہ ابن زبیر کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے, یہ حسین ابن علی کو بھی قتل کرنا چاہ رہے تھے. حسین کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں. عبداللہ کون ہے؟ عمر کے بیٹے ہیں, خلیفہ دوبوں کے بیٹے ہیں. عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں. تو مثال کے طور پہ یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, دونوں کا بھی تو یزید دشمن ہے. یزید تو شیعہ سنی دونوں کا دشمن ہے. صدام کون تھا؟ وہ شیعوں کو بھی قتل کر رہا تھا, عراق میں سنیوں کو بھی قتل کر رہا تھا. یہ داعش کون ہے؟ یہ شیعوں کو بھی قتل کر رہا ہے, سنیوں کو بھی قتل کر رہا ہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ طالبان, یہ القاعدہ جو ہے, یہ لشکر طیبہ جو ہے, یہ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ شیعوں کو بھی مار رہے ہیں, سنیوں کو بھی مار رہے ہیں. پھر یہ کون ہے آخر؟ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے مسلمان ہے, مسلمان دہشت گرد. ارے اگر یہ مسلمان ہے تو پھر مسلمانوں کو کیوں مار رہے ہیں؟ اس کا جواب نہ حکومت ہند دے پا رہی ہے, نہ امریکہ اس کا جواب دے رہا ہے, نہ برطانیہ اس کا جواب دے رہا ہے, نہ فرانس جواب دے رہا ہے, نہ جرمن جواب دے رہا ہے. ہمارا سوال ان سے یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر مسلمانوں کا قتل کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی مسلمان مسلمان کا قتل کرتا ہے یا تو اس کو پاگل کہیں گے, یا تو پھر یہ مانیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ اسلام کا دشمن ہے. یہ اسلام کے دشمن ہیں. یہ اسلام کے دشمن اس لیے یہ لوگ ثابت نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے انہی مسلمانوں کی زبان سے یزید کو مسلمان ثابت کروا رہے ہیں. جب یزید مسلمان ہو جائے گا تو یزیدی جو فکر ہوگی وہ لوگ بھی مسلمان کہے جائیں گے. یزید کو مسلمان بنانے کا اصل مقصد یہی ہے ان کا, حاکم شام کو مسلمان بنانے کا مقصد یہی ہے, ابو سفیان کو مسلمان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کو مسلمان بنا دیا جائے تو پھر یہ لوگ جو حرکت کیے تھے وہ بھی صحیح ثابت ہو جائے گی, ورنہ ان کو یزید سے کیا محبت ہے؟ یہ لوگ تو تم یزیدیوں کو مار رہے ہیں نا, یزید کی اولاد کو مار رہے ہیں. ان کو یزید سے محبت نہیں ہے, یزید کی فکر سے محبت ہے. کیونکہ یزید نے کیا کیا تھا, امام حسین کا بھی مخالف تھا, وہ عبداللہ ابن عمر کا بھی مخالف تھا, عبداللہ ابن زبیر کا بھی مخالف تھا, سارے مسلمانوں کا وہ مخالف تھا, وہ دونوں کو مار رہا تھا. اب یہ جو مسلمان ہیں یہ بھی دونوں کو مار رہے ہیں, یہ وہ فکر کو زندہ, اس کے باوجود بھی مسلمان. انہوں نے کہا آپ کیسے مسلمان ہیں جب دونوں کے دشمن ہیں, تو پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ تو کہتے ہیں جیسے حاکم شام مسلمان ہیں, وہ بھی جب دونوں کو مار کے مسلمان بنا. یزید کیسا مسلمان, وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ انہوں نے ہاں مسلمان ہے. تو پھر یزید نے دونوں کو, شیعہ سنی دونوں کو قتل کیا تھا نا. جب شیعہ سنی دونوں کا قتل کر کے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے, تو ہم بھی رہ سکتے ہیں. تو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ نہیں, جو شیعہ سنی کا دشمن ہوتا ہے وہ شیطان کا ایجنٹ ہوتا ہے یا امریکہ کا ایجنٹ ہوتا ہے. جو شیعہ سنی کو آپس میں لڑائے, نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے, بلکہ اسلام کا دشمن ہے. جو علی کے بیٹے کو بھی قتل کرے, عمر کے بیٹے کا بھی مخالف ہو جائے, وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہے. تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یزید مسلمان نہیں ہے, امیر شام مسلمان نہیں ہے, حاکم شام مسلمان نہیں ہے, یہ اسلام کے دشمن ہیں, یہ بنی امیہ اسلام کی دشمن ہیں. یہ سب باتیں انہی مجلسوں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتی. اسی لیے کہا کہ ان مجلسوں کو زندہ رکھو. امام صادق نے اسی لیے, جو آپ نے روایت سنائی, کہ جو کوئی بھی منا کی طرف جاتا ان سے کہتے کہ جب تم منا میں جانا تو میرے جلد مظلوم کا ذکر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے اسلام کو احیا کیا ہے, احیا کیا ہے یعنی زندہ کیا ہے, اسلام کو زندہ کیا ہے. اسلام کے افکار مردہ ہو چکے تھے, لفظ باقی تھا, اس کا معنی مر چکا تھا, لفظ کا معنی مر چکا تھا. نبی کریم کی ایک حدیث ہے, سیاعت الزمان, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا القرآن الا رسمه. ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام صرف نام کا اسلام رہے گا, صرف نام رہے گا اسلام کا, ورل قرآن, قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہے گا, لیکن اصل دین ختم ہو جائے. مثال کے طور پہ لفظ صبر موجود ہے, لفظ صبر باقی رہے گا, انما یوفی الصابرون, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, لفظ صبر موجود ہے, آیت موجود ہے, الفاظ موجود ہے, رسم الخط موجود ہے, لیکن معنی صبر کیا ہے اس کو ختم کر دیا گیا, روح صبر کو نکال لیا گیا. اسلام صرف نام کا ہے, اصل اس کی روح ختم کر دی گئی, ایک ایک لفظ کو مار دیا گیا. شجاعت اسلام کا لفظ ہے, اس سے جو ہے روح شجاعت نکال لیا گیا, بزدلی کا نام شجاعت رکھ دیا گیا, کمزور لوگوں کو مارنے کا نام, تلواروں سے کاٹنے کا نام شجاعت رکھ دیا گیا, غلامی کا نام حریت رکھ دیا گیا, آزادی رکھ دیا گیا, جبکہ یہ غلام ہے, اقتصادی غلام, سیاسی غلام, ہر اعتبار سے غلام ہے. سچ نہیں کہہ سکتے, حقیقت بیانی نہیں کر سکتے, ان کی زبان پہ تالے لگے ہوئے, تو جن کے گلے میں توف نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ آزاد ہیں, جن کے پیر میں بیڑیاں نہیں ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ آزاد ہیں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑی نہ ہو, پیروں میں بیڑی نہ ہو, گلے میں توف نہ ہو, کچھ نہ ہو کر بھی جب زبان کے پر تالا, ذہنوں میں تالا لگ جاتا ہے تو وہ غلام سمجھے جاتے ہیں. بولنے کی آزادی نہیں ہے, جس ملک میں بولنے کی آزادی نہیں ہے, حق بیانی کی آزادی نہیں ہے, اس ملک میں آزاد نہیں, غلام لوگ رہتے ہیں. جو علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی کہ ہندوستان ہندوستان میں جو سجدے کی اجازت ہے ملتہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. سجدے کی جو اجازت ہے مسلمان کو ملتہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اب کتنے ایسے شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں مجلس کی اجازت تو تھی عراق میں. جب مجلس کی اجازت ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ جب نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ سب سے بڑی مشکل ہے یہ حق بیانی نہیں کی جا سکتی ہے. جب ہندوستان میں انگریز تھے اور جب یہاں پر کسی نے اذان دی تو امریکی افسر نے پوچھا کہ یہ اذان کا مطلب کیا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں لوگ، اللہ اکبر اللہ کیا مطلب ہے اس کا، اس کا مطلب ہے. پھر یہ لوگ پھر کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ سب سننے کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ اذان سے تاجر بنتالیاں کو کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ تو کہا کوئی نقصان نہیں ہے، تاجر بنتالیاں کو کوئی نقصان نہیں ہے اذان سے. تو کہا جتنی چاہے اذانیں دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ لوگ یہ پوچھیں گے یہ مجلس کرنے سے حکومت دن کا کوئی نقصان تو نہیں ہے، نریندر مودی کا تو نقصان نہیں، بولے کوئی نقصان نہیں. تو کہا آپ جتنی ہو سکے مجلس، جب اس میں حکومت کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو تبرک بھی حکومت کر دے. سعودی عرب میں کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، کتنی مسجدیں بن رہی ہیں، حکومت خود بنا کے دے رہی ہے. ان کو معلوم ہے کہ یہ مسجدوں سے ہم کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، یہ قرآن سے ہم کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق بیانی سے ہم کو نقصان ہونے والا ہے تو اس کو فوری بند کر دیا جائے. تو گویا وہاں زبانوں پہ افکار پہ تالے لگے ہوئے ہیں، سوچ نہیں سکتے، یعنی غلام ذہنیتیں وہاں پر پیدا ہو رہی ہیں. لوگ غلام ہیں، علماء غلام ہیں، مفکرین غلام ہیں، خطیب غلام ہیں، قلم بک چکا ہے، زبان بک چکی ہے، دیکھنے میں آزاد ہے. کیوں آپ کے ہتھکڑی نہیں ہے؟ کربلا نے بتایا کہ اصل حریت کسے کہتے ہیں، اصل آزادی کسے کہتے ہیں، یہ کربلا نے بتایا. کربلا نے بتایا کہ مفہوم حریت کو ختم کر دیا تھا یزیدیت نے، مفہوم حریت کو ختم کر دیا گیا تھا مدینے میں، مفہوم حریت کو اسلام سے میں اس کے معنی کو بدل دیا گیا تھا، غلامی کا نام حریت رکھ دیا گیا تھا، ناانصافی کا نام انصاف رکھ دیا گیا، بے عدالتی کا نام عدالت رکھ دیا گیا، بزدلی کا نام شجاعت رکھ دیا گیا، یعنی سارے کے سارے دین کو بدل دیا گیا. جس طرح سے انسان جو ہے وہ الٹا کوٹ پہن لے، الٹی خواب پہن لے، اسی طرح سے دین کو بدل دیا گیا تھا. صرف نام دین باقی تھا، حقیقت دین مٹ چکا تھا. اسی کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنوا دیں گے، پیروں میں بیڑیاں پہنائے پہن لیں گے، لیکن ہم اپنی زبان، اپنی فکر، اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنے نظریات کو ٹکنے نہیں دیں گے، اور نظریات پر تالا لگنے دیں گے، ہم غلامی قبول نہیں کریں گے. آپ دیکھیے چوتھے امام شام میں جاتے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ یزید کے خلاف دربار یزید میں پھیر کے بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے جسم کو قید کیا گیا ہے لیکن ان کی روح آزاد ہے، ان کی فکر آزاد. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہوتی، دیکھنے میں وہ آزاد ہوتے ہیں، لیکن یزید کے دربار میں ٹھہر کے یزید کے خلاف نہیں بول سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں وہ غلام ہے، جن کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے وہ آزاد ہے. کچھ لوگ غلام نظر آتے ہیں مگر غلام نہیں ہوتے، کچھ لوگ آزاد دکھائی دیتے ہیں مگر حقیقت غلام ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری فکر کو جس نے بدلا اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا حریت کا سبق نہ سیکھتی، اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا صبر و شجاعت کا مفہوم نہ سمجھتی، اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا عدالت و انصاف کا مطلب نہ سمجھتی، اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا حق اور حقیقت کا مفہوم نہ سمجھتی. باطل کا نام حق، جنو کا نام خلط، خلط کا نام جنو رکھ دیا جاتا. لیکن امام حسین نے عبور کو زندہ کیا ہے، امام حسین نے حق کو زندہ کیا ہے، امام حسین نے شریعت کو زندہ کیا ہے. اب امام حسین کی فکر سے لوگوں کو الگ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو مفاہیم حسین نے دیے ہیں اس پر پابندی لگائی جائے, مجلسوں سے دور کرنے کا اصل مقصد یہ ہے, حسینی فکر سے لوگوں کو دور کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو دین حسین نے سمجھایا ہے اس دین سے لوگوں کو جدا کیا جائے جو دین حسین نے دیا ہے. اب جو لوگ امام حسین کی فکر سے دور ہیں, امام حسین کی فکر سے جو لوگ دور ہیں ان کے نزدیک آج بھی ان کا دین صاف اور شفاف نہیں ہے. یہی ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہر مسلمان حسین کو مانتا, میں پہلے کہہ چکا ہوں ہر مسلمان امام حسین کو مانتا ہے اور ہر مسلمان امام حسین کی مجلس کرتا ہے. ابھی میں نے بتایا اخبارات گواہ ہیں, آج کے اخبارات اٹھائیں گے, آج کے حیدرآباد کے اخبارات کی بات کر رہا ہوں, سارے سنی مسلمان امام حسین کا نام مناتے ہیں. لیکن جو امام حسین کے دشمن ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین سے مسلمانوں کے ذہنوں کو موڑنا چاہتے ہیں, اور جنہوں نے مسلمانوں کے ذہن کو امام حسین سے موڑا ہے ان کے یہاں مفہوم میں آزادی نہیں ہے. آپ کو ایک ملک کا میں حوالہ دے چکا ہوں جہاں پر لوگ غلامی ذہنیت گزار رہے ہیں, دیکھنے میں ان کو آزاد سمجھا جا رہا ہے. ارے آزاد نہیں ہے, اس ملک کے پورے باشندے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پر جہاد کا مفہوم دہشت گردی رکھ دیا گیا ہے, دہشت گردی کو جہاد کہہ رہے ہیں, دہشت گردی کو جہاد کہہ رہے ہیں, چکر کاٹنے کو حج کہہ رہے ہیں. حج کا مفہوم ختم کر دیا گیا, کسی کو حج کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, حج ابراہیمی سے منع کر دیا گیا ہے, علامتی شہدانوں کو مارنے کے لیے کہا, حقیقی شہدانوں پر تبرع کرنا اور حقیقی شہدانوں پر کنکریاں پھینکنے سے انہوں نے منع کر دیا. وقت کے شیاطین کے خلاف رویے جماعت کرنے سے انہوں نے منع کر دیا. یہ کہتے ہیں کہ اوباما پہ کنکری مت برساؤ, یہ اسرائیل پہ کنکری مت برساؤ, جبکہ اسرائیل وقت کا شیطان ہے, امریکہ کے جو صدور ہیں وہ وقت کے شیطان ہیں. ان کے اوپر جب رویے جمارا کیا جائے گا تو حقیقی حج ہوگا. تو یہ لوگ حج کے مفہوم کو بدل رہے ہیں. تو مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو حسینیت سے دور کر رہا ہے. اور حسینیت کا مطلب صرف مجلسیں کرنا نہیں ہے, مجلسیں کی جاتی ہیں, میں نے کل آپ سے کہا نا, مجلسیں کی جاتی ہیں احیاء فکر حسینی کے لیے, تبرک کھانے کے لیے مجلس نہیں کی جاتی. مجلس کرنے کا مطلب تبرک کھانا یا جو ہے دل بہلانا یا وقت گزارنا نہیں ہے, افکار حسینی کو زندہ کرنا ہے, نظریات حسینی. اور افکار حسینی کیا ہے؟ امام حسین نے خون دے کر ان ارزشوں کو زندہ کیا جس کو یزیدیت مار دینا چاہ رہی تھی, جس کو بنی امیہ ختم کر دینا چاہ رہی تھی, جس کو جو ہے دشمنان اسلام ختم کر دینا چاہتے تھے, اس کو حسین زندہ کر. ایک علامتوں کو حسین نے زندہ کیا, ایک ایک اصولوں کو زندہ کیا. اس کے لیے بھرا گھر امام حسین. ورنہ اگر یہ مسئلہ چھوٹا ہوتا تو اس چھوٹے سے مسئلے کے لیے امام حسین نعوذ باللہ اقتدار کی جنگ لڑنے نہیں جا رہے تھے. یعنی وہ اقتدار جو صرف ہوا و ہوس کا اقتدار ہو, وہ دولت جو صرف ہوا و ہوس کے لیے کام آئے, بلکہ امام حسین انحقاق حق اور حکومت اسلامیہ قائم کرنا چاہتے تھے, نبی کی سنت کو حاکم کرنا چاہتے تھے, اور دین جو بنی امیہ کے ہاتھوں میں اسیر ہو گیا ہے اس کو آزاد کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے امام حسین نے علی اکبر جیسے کئی جوان کی قربانی دینا پسند کیا, علی اصغر جیسے نونہال کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے امام حسین تیار ہو گئے. اتنا بڑا اقدام کرنے کے لیے جو امام حسین تیار ہو گئے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. مسئلہ اتنا اہم تھا کہ اس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی. یہ دین کا مسئلہ تھا, یہ کھانے پینے کے مسائل نہیں تھے, یہ سیاست اور اقتصاد اور اکنامی کے مسائل نہیں ہیں, یہ دین اور شریعت کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ قرآن کی حقیقتوں کا مسئلہ ہے, یہ انبیاء کی زحمتوں کا مسئلہ ہے. جو لوگ دین کی ارزش کو نہیں سمجھتے ان کو کربلا سمجھ میں نہیں آتی, کربلا ان کو سمجھ میں آتی ہے جن کے پاس حق کا تصور ہے. جب کاروان کربلا سے قریب ہو رہا تھا, کاروان صدقی ہو رہا تھا امام حسین نے یہ کہا کہ نا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جملہ سنتے ہی یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کے موت کی خبر سنی جاتی ہے. جب کسی کے موت کی اطلاع سنتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جناب علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کون سا محل ہے, یہ کون سا وقت ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کس کی موت کی خبر آپ نے سنی ہے؟ تو کہا بیٹا ہمارا کاروان موت کی طرف جا رہا ہے, ہماری موت یقینی ہے, ہم سب کے سب مرنے والے ہیں. یہ سننا تھا کہ جناب علی اکبر نے پوچھا بابا اولسنا الحق. یہ یاد رکھیے جملہ اتنا اتنا قیمتی ہے کہ جب کبھی خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی مشکل پیدا ہو جائے, کوئی مصائب میں اگر آپ خدا نہ خواستہ دنیا میں کبھی گرفتار ہو جائے تو اس وقت یہ جملہ آپ کی زبان پر آنا چاہیے اولسنا الحق. کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے کیا گھبرانا ہے, موت سے کیا ڈرنا ہے؟ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت. تو کہا بیٹا ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ ہم موت کی طرف آگے جا رہے ہیں. اور یہی ہوا, کہنا بہت آسان ہے لیکن میدان عمل میں لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن کربلا کے میدان میں جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو امام حسین کے جانصار سب سے پہلے آ کے کھڑے ہو گئے کہ مولا مجھے اجازت دیجیے, آقا مجھے اجازت دیجیے. امام حسین علی اکبر کو اجازت دیتے ہیں میدان جنگ کی طرف جانے کے لیے, لیکن چونکہ علی اکبر شہید ہے پیغمبر سے تو رسول اللہ کی طرز کا ماما باندھا, ان کی طرح سے تیار کیا اور کہا پروردگار تو گواہ ہے کہ جب بھی میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا, اب اس جوان کا میں رخصت کر رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں رفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے, میں اپنے کلیان جوان کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں. امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا, علی اکبر آگے بڑھے دیکھتے کیا ہے جس امام حسین نے انہیں رخصت کیا ہے وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مڑ کے دیکھ کے کہا بابا ابھی آپ نے رخصت کیا تھا اور پھر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ تو کہا کڑیل جوان سے لیکن بیٹے تم نہیں جانتے کہ باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے. کہ وہ پیچھے حسین آتے رہے یہاں تک کہ جناب علی اکبر میدان جنگ میں جاتے ہیں دشمنوں کے دربے میں اکیلے علی اکبر پوری دشمنوں کے مقابلے میں پہنچتے, تیروں کا سامنا تلواروں کا سامنا. ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ محسوس ہوا تو لڑتے ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں بابا پیاس کی شدت کی حدت نے مجھے مار ڈالا ہے, کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے جس سے کبھی ہو کے دشمنوں کا نارے آ جاؤں؟ ایک مرتبہ سر پر جھکا کے حسین کہتے ہیں میرے اللہ دشت بلا میں پانی کہاں ہے جو میں تمہیں پلا سکوں؟ اگر تمہیں پیاس کا بڑا احساس ہو رہا ہے تو اپنی زبان کو میرے ذہن میں لے دو تاکہ تمہیں کچھ سکون محسوس ہو سکے. تو یہ دیکھا کہ امام حسین کی زبان پہ کانٹے ہیں تو اطمینان ہو گیا ہوگا کہ میرے بابا کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے. اب جو علی اکبر واپس گئے تو پیاس کا احساس نہیں ہوا, جام شہادت پی گئے اور اس کے بعد وہ منظر بھی دکھائی دیا جب حسین کڑیل جوان کے لاشے پہ پہنچے. کہا بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, آواز دو. آواز کے سہارے حسین لاشے وسیعلم الذین
ilmun